یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون۔ درود پیش محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اس کائنات کے اندر شیطان اور اس کی دستگاہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ خداوند عالم کے اولیاء، ان کا نام، ان کی ذکر، ان کی یاد، ان کا مکتب فنا ہو جائے، نابود ہو جائے، مٹ جائے۔ لیکن یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، اور خداوند عالم کا وعدہ سچا وعدہ ہے، وہ وعدہ صدق ہے جو خداوند عالم کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ناعاقبۃ للمتقین، کہ انجام، نتیجہ، رزلٹ، اینڈ پوائنٹ وہی ہوگا کہ جب خداوند عالم کے حقیقی بندوں کو کامیابی اور نصرت حاصل ہونے والی ہے۔ شاید ظاہری طور پر، ٹیمپری طور پر، وقتی طور پر مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ولی خدا کا نام، اس کا ذکر، اور یا ظاہری طور پر ان کا جسم اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، لیکن دشمن بھی جان لیں اور دوست بھی جان لیں کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام وہ چیز کی جو خداوند عالم سے متصل ہو جائے، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل شاہین حالق اللہ وجہ، فقط ذات خداوند عالم ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے، اور ہر وہ چیز کے جو ذات خدا سے متصل ہو جائے وہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کا نام، یاد، ذکر، مکتب نہ کبھی فنا ہوا ہے اور نہ کبھی فنا ہوگا، یہ دشمن بھی جان لیں اور دوست بھی جان لیں۔ میں اور آپ یہ جو ادنا سی کوشش کرتے ہیں ذکر امام حسین کو یاد کرنے کی خاطر، وہ در حقیقت اپنی بھلائی کے لیے وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو متصل کرنا چاہتے ہیں اس مکتب سے، اس سورس سے کہ جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ میں خود اپنی بقا کا سامان پرووائڈ کر رہا ہوں۔ کبھی یہ دن ذہن میں اور میرے اور آپ کے خیال نہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خاطر کوئی کام انجام دے رہا ہوں. نہیں, ہم سب کے سب خدمت کر رہے ہیں, ہم سب کے سب اپنے آپ کو وصل کرنا چاہتے ہیں اس لا متناہی حقیقت کے ساتھ کہ جو خداوند عالم سے متصل ہے, جس کو فنا نہیں ہونا ہے. لہٰذا میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مکتب اہل بیت کو صحیح معنوں میں سمجھیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں, اور جب بھی مصائب کے اندر, مرثیوں کے اندر, ان تمام چیزوں کے اندر ہم لوگ ذکر بھی کریں فنا کا, مٹنے کا, ذہن میں یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ فقط ظاہری دنیاوی ہم لوگ بات کریں, لیکن ذکر اہل بیت کو, نام اہل بیت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے یہ ظاہری طور پر جو چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو مٹا دیا جائے گا, لیکن یہ وعدہ خداوند عالم کا ہے کہ لیطفو نور اللہ بے افواہم واللہ متم بنوری, خداوند عالم اپنے نور کو کامل کرے گا, خداوند عالم اس نور کو اس کائنات میں نافذ کرے گا, اور انشاءاللہ خداوند عالم کا ذکر ہوگا کہ جو اس کائنات پر ہوگا. اس زمین کو قائم اسی لیے کیا گیا ہے, اس انسانوں کو خلق اسی لیے کیا گیا ہے, لیعبدون, خدا کی عبادت اس سرزمین پہ ہونی ہے, خدا کا ذکر اور خدا کی یاد اس سرزمین پہ ہونی ہے, اور ولی خدا ہے کہ جو اس زمین پر حاکم ہونا ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر یہ جو ظاہری طور پر, ٹیمپری طور پر یہ طاقت حاصل کی جاتی ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے شکست دے دی, یہ میں اور آپ یقین رکھیں گے یہ معمولی اور ظاہری شکست ہے, یہ خود امتحانات ہیں, یہ خود آزمائشیں ہیں کہ جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو, تاکہ ہم پیوریفائی ہوں, تاکہ ہم جو ہے وہ اس قابل بن سکے کہ اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ دے سکے. خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مکتب امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بار درود پیش محمد والے محمد, ہم ان محافل کا, جو ان مجالس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, اس کے اندر شروع کے چند دن اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام, خاص طور پہ مجالس امام حسین علیہ السلام کی قدر و قیمت کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی ارزش کیا ہے. چند روایات اہل بیت علیہ السلام نے اس مجالس کے بارے میں جو بیان کی تھی, ہم نے اس کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی, اور وہ مراقبات, وہ روش, وہ طریقہ کار جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے محرم کے ان ایام کو گزارا جائے تاکہ ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکے ان دنوں سے, تاکہ ہم وہ بہترین فائدہ اٹھا سکے جو ایک شخص اٹھا سکتا ہے, اور ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو حسینی بنا سکیں اور کربلائی بنا سکیں. اس کے بعد کل کی محفل کے اندر وہ مقدمہ شروع کیا تھا کہ جو ہم جس نگاہ سے ہم کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں ان مجالس کے اندر. عزیزان گرامی, کربلا کو مختلف نگاہوں سے, مختلف ڈائمینشن سے تفسیر کیا گیا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے, اور ابھی بھی کیونکہ یہ عدل قرآن کربلا امام حسین علیہ السلام ہے, جتنا بھی اس پہ کام کیا جائے, جتنا بھی اس تفسیر پہ کام کیا جائے, جتنا بھی اس پہ غور و فکر کیا جائے, جتنی بھی اس پہ تحقیق اور جستجو کی جائے گی, نئے ابواب انسان کے لیے کھلتے جائیں گے اور انسان کے لیے, انسان کی رہنمائی کے اسباب فراہم ہوتے جائیں گے. وہ زاویہ کہ جس کے اوپر ہم ان چند دنوں کے اندر ابتدائی طور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہی کرنا چاہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار. خداوند عالم قرآن کریم کے اندر مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے, اولی الابصار کو یہ دعوت دیتا ہے, بابصیرت لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اعتبار کی نگاہ کرو, عبرت لو واقعات سے جو تاریخ کے اندر پیش آئے, کیونکہ سنت الہی تبدیل ہونے والی نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ جب میں اور آپ کرتے ہیں, درکت وہ درس, وہ پرنسپلس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر میں اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کروں گا, تاریخ کے واقعات کی نگاہ کے اندر, تاریخ کے واقعات کے ذیل کے اندر, تاریخ کے واقعات کو سمجھتے ہوئے, دشمن حق اور باطل کے جبہوں کو, حق اور باطل کی آرمیز کے کوالٹیز, ایٹریبیوٹس, ان کی روش, ان کے طریقہ کار, ان کے کام کرنے کے انداز سے چیزوں کو لرن کرتے ہوئے آج کے دور کے اندر میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کروں گا, اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے عبرت کی نگاہ کہ جس کے ذریعے آپ تاریخ کو ایک پل قرار دیتے ہیں, ایک برج ہوتا ہے تاریخ آپ کے لیے, اور تاریخ سے آپ کراس کر کے مستقبل کی نگاہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل مجھے کیا کام انجام دینے تاکہ بہتر طریقے سے میں انہی چیزوں کو جو پاس میں ریپیٹ ہو چکی ہیں دہراؤں نہیں, بلکہ تاریخ کے واقعہ سے لرن کروں, اس سے, اس ایکسپیرینس سے اپنے آپ کو سکھاؤں, اور تاکہ ایک امت کے طور پر, ایک مسلم امہ کے طور پر ہم جو ہے کامیابی کا سفر تیزی کے ساتھ طے کر سکیں. اس نگاہ کو جاننے کے لیے کربلا کے واقعات کو جب میں اور آپ نگاہ کرتے ہیں تو اس میں بھی خود عبرت کی نگاہ کے اندر بھی بہت سارے زاویے ہیں جسے میں اور آپ نگاہ کر سکتے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایک جانب ہے, دشمنان امام حسین علیہ السلام کی جو کوالٹیز ہیں وہ اپنی ایک جانب ہے کہ وہ ایٹریبیوٹس کیا تھے, وہ مشکلات کیا تھی, وہ بیماریاں کیا تھیں جو ان لوگوں کے اندر موجود تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں, امام حسین کی اگینسٹ آرمی کے اندر کھڑے ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس شخصیت کے مقابلے ہم کھڑے ہیں وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے, اٹ از ناٹ اے سمپل کوئسچن. میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان تمام زاویوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں. یہ جو گفتگو یہاں پہ کی جائے گی, میں ایک بار بہت تاکید کے ساتھ اس بات کو عرض کرنا چلوں, خاص طور پہ آج کی جو بحث میں آپ کے سامنے کروں گا, ایک بہت ہی ابتدائی طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے چند آرائز پیش کرنا چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ فقط یہ باعث بنے کہ ہم ان نکات پر غور کو فکر کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے, میں بات کہہ رہا ہوں وہ نگاہ آخر ہے اور اسی یہ بات ایسی ہے کہ جس پر جو ہے عمل ہونا چاہیے, یہی کام ہونا چاہیے, بلکہ ایک طالب علم کے طور پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ان محافل کے اندر ان چیزوں کو, ذکر امام حسین کی محافل کو جو ہے صحیح طور پر استعمال کریں گے تاکہ ہم اس مقصد کو جو امام حسین نے اپنے خطبات کے اندر, اپنے کلمات کے اندر بیان کیا, اس کو ہم سمجھ پائیں اور اس طریقے سے زندگی گزار پائیں. انشاءاللہ کہ اگر یہاں صحیح علماء آئیں اور جو ہے جامع شخصیات آئیں کہ جو علم اسلام کو, دین کو, امام حسین علیہ السلام کو, سید ائمہ علیہ السلام کو جامع طور پر سمجھیں, تو ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور صحیح طرح سے دین کو سمجھیں. لیکن جب تک وہ علماء موجود نہیں ہیں آپ کے میرے درمیان, انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ خود علماء کی جو ہے وہ تعلیمات سے جو انہوں نے بیانات دیے اس سے جو ہے استفادہ کریں, اور میرا کام بھی شاید یہی ہوگا کہ میں اپنی نظر آپ کے سامنے پیش نہ کروں بلکہ کوشش یہ کروں کہ وہ نکات کے جو علماء نے, جو مراجعین نے, جو رہبر معظم نے, دیگر افراد نے جو ہے بیان کیا اپنے خطبات کے اندر, میں اس کو سمرائز کر کے جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں اور ہم سب مل کر ایک قدم بڑھائیں تاکہ یہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے کے مکتب سے ان کے اہداف سے جو ہے وہ نزدیک ہو سکیں. جو میں نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعے کو جب ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں, بہت سارے کوشچنز ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھنے چاہیے, ہمیں اس کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ میں اور آپ حقیقی معنوں میں جان سکیں. یہ تاریخ کے اہم ترین سوالات ہیں. عزیزان گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال ایک بار
محمد
سن 11 ہجری میں جب یہ انتقال واقع ہوتا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے میں اور آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ امت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر مطیع و فرما بردار تھی, ظاہری طور پر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ متمسک کرتی تھی, اس رسول نے ایک اہم ترین اعلان کیا ان لوگوں کے سامنے, اپنے دین کا خلاصہ ان کے سامنے ایک جملے میں پیش کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, لیکن یہ امت اس ایک جملے کو صحیح معنوں میں اپلائی نہیں کر پائے اپنی زندگی کے اندر. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ کا اہم ترین سوال ہے. آج تک ریسرچرز اس بات میں ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ خاص طور پہ انصار کے بارے میں, مہاجرین کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, مختلف واقعات کی بنا پر, مختلف ہسٹوریکل فیکٹس کی بنا پر. لیکن انصار کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں اب تک یہ سوال ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اتنے نزدیک لوگ, اتنے قریب ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. انصار مدینہ نے جب مہاجرین یہاں پر آئے تھے مدینہ کے اندر, اپنا سب کچھ, اپنا مال, اسباب, دولت, سب کچھ جو ہے اس راہ میں قربان دیا اور آخر تک استقامت دکھائی ہے. اب ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار اور مہاجرین کے درمیان جو گفتگو اس کو بھی آپ پڑھیں, آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ انصار انڈرسٹینڈ کر رہے تھے حقیقی معلوم کے حق کس کے پاس ہے, لیکن مشکل کہاں پر تھی, پرابلم کہاں پر تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی جن گھروں پہ جا کے دستک دی تھی اور کہا تھا, ان کو یاد دلایا تھا, ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو انصار تھی, ان سے جا کے کہا تھا. اور بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ مشہور خطبہ کہ جو بی بی نے انصار کی خواتین سے دیا, جب بی بی سلام اللہ علیہ مریض ہو چکی تھیں آخری وقت کے اندر, انصار کی کچھ خواتین آتی ہیں بی بی سے ملاقات کرنے کے لیے, بی بی کی عیادت کرنے کے لیے, اس موقع پر بی بی نے خطبہ دیا ان لوگوں کو اپنی ان سے, جب انہوں نے بی بی سے کہا کیفا اصبحتی یا مولاتی, اے بی بی آپ نے کیسے صبح کیا, آپ کی حالت کیا ہے, تو بی بی نے ایک شکوہ کیا اپنا, ایک گریہ کیا ان لوگوں کے سامنے. اس میں سب سے اہم گریہ یہی تھا بی بی کا کہ تم انصار جو تمہارے شوہر ہیں سب جانتے ہو حقیقت کیا ہے, تم نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیں, اب جب اصل موقع آیا ہے امتحان کا یہاں پہ تم پیچھے ہٹ رہے ہو, یہاں پر تم جو ہے وہ امتحان میں ثابت قدم نہیں رہ رہے ہو. یہ اہم ترین سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو تاریخ سے کرنا ہے. درحقیقت وہ جو میں تاریخ سے کر رہا ہوں فقط ہسٹری کو جاننے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو جاننے کے لیے کر رہا ہوں کہ میں کیسے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لوں کہ اگر میں اپنے آپ کو آج مومن کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا کہتا ہوں, جب امتحان کا موقع آئے گا, جب آزمائش کا موقع آئے گا, جب قربانیوں کا موقع آئے گا, میں استقامت دکھا پاؤں گا. وہ چیزیں کیا ہیں کہ جس کے اوپر انسان کے ایکشنز ڈپینڈ کرتے ہیں. بعض اوقات میں اور آپ ایکشنز اور ڈیڈ سے, جو ظاہری ایکشن سے اپیرنٹ ایکشن سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہوں کیونکہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں روزے رکھ رہا ہوں, کیونکہ میں دعائیں پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں مسلمان ہوں, میں دیندار ہوں, میں مومن ہوں. یہ درحقیقت ایک طرح کا دھوکہ ہے جو میں اور آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو وہ اصل اور روٹ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس کے اوپر اگر میں نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر لیا, سارے ایکشنز انجام دے دیے, لیکن وہ اصل, وہ روٹ, وہ شاکلہ ڈیولپ نہیں ہوا جس کے اوپر کل یعمل علی شاکلتہ, جو قرآن جس کے بارے میں بات کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیڈز اور یہ ایکشن ہے یہ ٹیمپری طور پر جو ہے وہ, کیونکہ ہوا اس سے چل رہی ہے, کیونکہ سب لوگ جو ہے وہ دیندار ہیں, سب لوگ نہیں کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں, لیکن جس دن ہوا بدلے گی, جس دن ہوا کا رخ بدلے گا, اس دن دیکھنا یہ کہ اس موقع پر میں اپنے شاکلے کے ڈیپینڈ کرتا ہوں, میں اپنی اصل کے اوپر, اپنی روٹ کے اوپر پلٹنے والا ہوں. اگر وہاں پہ میں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو وہاں پر جو ہے میں نقصان اٹھانے والا ہوں. لہٰذا یہ سارے واقعات کے جو تاریخ کے اندر خاص طور پہ کربلا کے اندر پیش آتے ہیں, مثلا اگر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں 60 ہجری کے اندر, میں اور آپ اپنے آپ کو جب نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوفے کے لوگ سب سے بہترین لوگ تھے, کہ جنہوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو لیٹر لکھا, ایک ایکشن کیا, ایک ڈیڈ کیا, ایک عمل اٹھایا, ایک کام کیا, ایک ایکٹیویٹی کی سوسائٹی کے اندر. وہ لوگ سب سے زیادہ نیک, سب سے زیادہ جو ہے وہ فرما بردار, سب سے زیادہ متی ہے اہل بیت علیہ السلام کے. لیکن وہی لوگ 61 ہجری میں محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے کھڑے تھے, وہی لوگ کہ جنہوں نے لیٹر لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو. بعض اوقات اہل سنت کی بعض کتابوں کے اندر یہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا, شیعہ امام حسین علیہ السلام کو گریا کریں, کیونکہ یہ ایک کلوز محفل ہے اور دوستانہ محفل ہے. تو اس میں میں ذکر کرتا چلوں کہ واقعی معنوں میں جن لوگوں نے لیٹر لکھا تھا اکثریت انہیں لوگوں کی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کھڑے تھے. البتہ یہ کہنا کہ وہ شیعہ تھے یہ غلط ہے, مسئلہ یہاں پر ہے, ہمارا ان سے اختلاف یہ کہ وہ شیعہ نہیں تھے. سو کالڈ شیعہ کو میں شیعہ نہیں کہوں گا, وہ جو واقعی معنوں میں علی علیہ السلام کا فرما بردار ہے, جہاں حضرت عباس علیہ السلام, حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت علی اصغر علیہ السلام, حبیب ابن مزاح زہر ابن کہن, یہ تھے شیعہ علی علیہ السلام کے. سلمان و ابو ذر و مقداد تھے جو علی علیہ السلام کے شیعہ تھے, ان لوگوں نے ایک قدم جو ہے پیچھے نہیں ہٹایا. وہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں آپ وہ توجہ نہیں کر سکتے انہوں نے کام کیا. ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے شیعت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا, سو کالڈ اپنے آپ کو علوی کہتے تھے, سو کالڈ اپنے اقتصادی مسائل کی بنا پر یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہوا کس سمت چل رہی ہے, یا یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی حکومت کسی اور کے ہاتھ میں آنے والی ہے اس لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے, وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں. لیکن وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی خاطر جو ہے وہ یہ ایکشنز یا ڈیڈ جو ہے اسے انجام پا رہی ہے. اس کا شاکل امپروو نہیں ہوا, اس کی روٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی, وہ ابھی جو ہے وہ حق کو اس نے صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا. اور یہ کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, میں اور آپ اپنے آپ کو ایکشنز کے تحت مطمئن نہ کر لیں کہ اگر میں فقط یہ ایکشنز انجام دے رہا ہوں. لیکن آج کی دنیا یہ ہے, یہ دنیا کی, کیونکہ ہم جو ہے وہ ظاہر اور اپیرنٹ چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, خوبصورت لگتی ہے ہمیں اور ہم جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہاں کیونکہ اس کے اوپر ٹائٹل جو ہے وہ اسلام کا لگا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سلوگن اسلام کا لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ دین ہے. مجھے اور آپ کو جو ہے اس روٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ روٹ کہاں پر ہے, کہ اگر اس روٹ کو ہم ڈیولپ کر پائے تو ہم واقعی معنوں میں ایک اسلامک سوسائٹی, اسلامک فیملی یا اسلام مسلمان انڈیویجول کو جو ہے وہ کریٹ کر پائے. لیکن اگر وہ روٹ ڈیولپ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی ایکشنز انجام دیے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. آج کسی خاص وجہ سے یہ اس طرح کے ایکشنز انجام دیے جا رہے ہیں, کل کسی اور وجہ سے جو ہے کوئی اور ایکشن انجام دیے جائیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا سنان ابن انس کا, جو کل میں نے آپ کے سامنے جملہ کوٹ کیا, وہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آتا ہے, امام کا سر تن سے جدا کرنے آتا ہے, اعلان کرتا ہے قسم کھا کے خداوند عالم کی, یعنی اس کا مطلب خدا پہ یقین رکھتا ہے ظاہری طور پر, زبان سے حد اقل رسول پہ یقین رکھتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پس حرکت کو انجام دیتا ہے. اس کا مطلب انسان کا جو عمل صادر ہوتا ہے, انسان جو ایکشنز انجام دیتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور کازز ہیں جس کو وی ہیو ٹو انالائز دیٹ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, تاکہ میں اپنے آپ کو جو ہے صحیح معنوں میں ڈیولپ کر پاؤں, اس طریقے سے میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں انجام دے پاؤں. ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کربلا کے اس رخ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر دشمنان امام حسین علیہ السلام کے اندر وہ مشکلات کیا تھی. شاید کچھ چیزوں کو ابھی میں اپیرنٹلی جب آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو رینڈم نظر آئیں گی. اس کو میں صرف بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں, امام حسین علیہ السلام کے سرمنز میں, امام حسین علیہ السلام کے جملات میں, امام حسین علیہ السلام کی کچھ کنورزیشنز میں, جو امام حسین علیہ السلام کی کچھ بعض افراد کے ساتھ ہوئی, اس میں ان کو بیان کیا گیا ہے. ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان نکات کو جو ہے ایک روٹ کی طرف پلٹانے کی کوشش کریں گے, ایک اصل کی طرف پلٹانے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں. لیکن اس ان ایٹریبیوٹس کو سمجھنے اور پڑھنے کے سے پہلے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کی محفل میں شاید تھوڑا سا سنگین ہوگا, شاید تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک آپ کو یہ کنونس کر پاؤں گا, کس حد تک آپ کو منتقل کر پاؤں گا, لیکن انشاءاللہ خداوند عالم کے توسل سے, امام حسین علیہ السلام کے توسل سے دعا طلب کرتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اس مطلب کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کنونس کر پاؤں, تاکہ اس پہ جو یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو, اس پہ ہم غور و فکر کرنا شروع کریں گے اور پھر اس حقیقت کو سمجھنا شروع کریں گے. ایک بار درود بھیجیے محمد والے محمد پر. واقع کربلا کے اندر سن 61 ہجری کے اندر دو شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں, ایک امام حسین علیہ السلام ان کے انصار, ایک یزید اور اس کے فالوورز. عمر ابن سعد, ابن زیاد, یہ سب کے سب جو ہے بنی امیت کا ایک کلین ہے کہ جو ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام جب اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مثلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ کیا کہا؟ مجھ جیسا. امام نے ایک پرنسپل دیا, ایک فارمولا دیا, ایک رول دیے. اس سے پہلے, اس جملہ کہنے سے پہلے کہ جو مروان کے دربار کے اندر امام نے جملہ کہا تھا, اس سے پہلے امام نے اپنی معرفی کروائی. امام ایکسپلین دیٹ ہو آئی ایم, اور یزید کو معرفی کروایا کہ یزید کون ہے, جس میں امام نے کہا تھا کہ شارب الخمر, مولن بالفسق, قاتل النفس المحرمہ, تمام صفات جو ہے امام نے اس کی بتائی, اپنی صفات بتائی کہ میں کون ہوں, مختلف الملائکہ, محبۃ الوحی, یہ ساری چیزیں امام نے بتائی. اور پھر کہا کہ مثلی لا یبایو مثلا, وہ کہ جو حسین کی طرح کا ہوگا, حسین کے جیسا ہوگا, حسین کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنے والا ہوگا, وہ یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ سلسلہ امام نے جا بجا جو ہے بیان کیا ہے. مثلا اس کے فوراً بعد جب اسی صبح جب امام کی مروان سے ملاقات ہوتی ہے تو امام دوبارہ سے یہی بات کہتے ہیں, وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت برائن مثل یزید, جب امت جو ہے وہ اس کا لیڈر, اسلامک امت کا لیڈر جو ہے وہ یزید جیسا بن جائے, تو اس کا مطلب اسلام کے اوپر جو سلام. اب اسلام نام کی کوئی چیز کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کو جو ہے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو. اب حسین علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ جو رسول کا فرزند, جو رسول کا خلیفہ ہے, رسول کا ریپرزینٹیو ہے, کہ جو اسلام کا نمائندہ ہے, وہ آ کے بتائے گا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے. یہ جو اسلام کے نام پر خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. گرچہ جو ہے وہ یہ مسجدیں بنا رہا ہے, گرچہ جو ہے وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے, گرچہ یہ حج کے لیے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آل سعود جو ہے وہ اسلام کے نام پر انجام دے رہی ہے, لیکن میں اور آپ کلیئر طور پہ جانتے ہیں کہ عیناً وہی کام ہے کہ جو یزید نے کیا, جو بنی امیہ نے کیا. مسجدیں بنائی جا رہی تھیں, اسلام کے نام پر کام کیے جا رہے تھے, لیکن اسلام سے کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس دور کے اندر یہ جو میں ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا, جو انشاءاللہ فہرست واس آپ کے سامنے پیش کروں گا, یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں, مثلاً جو ہے وہ خدا کی حقیقی معنوں میں عبودیت کا نہ ہونا, مثلاً یہ کہ بصیرت کا نہ ہونا, مثلاً یہ کہ بہت ساری اور صفات کا ہونا, یہ جو لوگوں کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہو رہے تھے, اس کی سورس کیا تھی, اس کا مبنا کیا تھا, اس کی بنیاد کیا تھی, کون سا ڈپارٹمنٹ تھا, کون سا انسٹیٹیوٹ تھا جو اس چیز کو ڈیولپ کر رہا تھا لوگوں کے اندر, لوگوں کو اس طرح سے بنا رہا تھا, وہ یزید تھا. یزید کا پورا یہ جو کلین تھا, بنی امیہ تھا, یہ سارا یہ کام انجام دے رہا تھا. ٹھیک ہے, ہم ان ایٹریبیوٹس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹس لوگوں کے اندر تھے, جو بیماریاں لوگوں کے اندر تھیں, جو خرابیاں لوگوں کے اندر تھیں, جس کی وجہ سے وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے پائے. اس بیماریوں کو سمجھنے سے پہلے, ان بیماریوں کو جاننے سے پہلے, ایک اور سوال میرا اور آپ کا جو اہل بیت تاریخ سے, وہ یہ سوال ہے کہ جو لوگوں کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوئی, یہ جو لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی, اس کی سورس کیا تھی, آ کہاں سے رہا تھا؟ اگر اس سورس کو صحیح نہیں کیا جائے گا تو یہ بیماریاں کہیں آج یہ بیماری کل کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے گی. جب آج معاشرے کے اندر کبھی جب کوئی وبا پھیلتی ہے, کوئی بیماری پھیلتی ہے, تو کیا کام کیا جاتا ہے؟ پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سیفٹی کے انجیکشنز لگا دی جائیں تاکہ لوگ کم از کم جو لوگ مبتلا نہیں ہو بیماری مبتلا نہ ہو. لیکن اس کے فوراً بعد ایک ریسرچ کی جاتی ہے کہ اس کا سورس کیا ہے, یہ پرابلم کہاں سے آیا تھا, یہ پوائزن آیا کہاں سے, یہ فوڈ کا سورس کہاں پہ تھا, کوئی پانی کے اندر کوئی پرابلم ہے, کہیں اور کہیں پرابلم ہے جس کو ہمیں اگر سالو نہیں کیا گیا, کیمیکل پرابلمس اگر سوسائٹی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ بیماری آتی رہے گی. مثلا اگر سپوز کہ آج سوسائٹی کے اندر کینسر کی بیماری ہے, ایک طریقہ یہ کہ آپ نے کینسر کے ہاسپٹل بنانا شروع کیا تاکہ لوگوں کا علاج کیا جائے, کینسر کو جو ہے کسی طرح سے کم کیا جائے, لوگوں کے اندر بیماری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینسر ڈیولپ کیوں ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر, کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہماری فوڈ کے اندر اس وقت پرابلم ہے کیا کہ جس کی وجہ سے کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے. جب تک اس روٹ کاز کو میں اور آپ نہیں سمجھیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آج یہ بیماری ہے کل کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے گی, اس کو آپ حل کریں گے کل تیسری اور بیماری پیدا ہو جائے گی, جب تک آپ روٹ کاز تک نہیں جائیں گے. تو دس از موسٹ امپورٹنٹ فار اس دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ روٹ کاز ہے کہاں پر, اور اس روٹ کاز کو میں اور آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں. کربلا کی تاریخ کے اندر بھی ایک سوال جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے, ان ایٹریبیوٹس کو, ان بیماریوں کو, ان خرابیوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ کہ جو امت کے اندر موجود تھی اس زمانے کے اندر, میرا اور آپ کا سوال یہ کہ وہ روٹ کاز ہے کہاں پر کہ جس کی وجہ سے یہ سورس پیدا ہو رہی ہے. اور بالکل عیناً یہی سوال میرا اور آپ کا آج کے دور کے اندر موجود ہے. اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج امت کے اندر یہ مشکلات موجود ہیں, آج میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دے سکے, آج میں اور آپ کے اندر وہ ایٹریبیوٹس موجود نہیں ہیں کہ انصار امام حسین کے اندر موجود تھے, اور خدا نخواستہ ہم سب کے اندر وہ بیماریاں موجود ہیں, فردی طور پر, اجتماعی طور پر, امت کے طور پر یہ بیماریاں موجود ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت نعوذ باللہ ان کے اندر موجود تھی. ہمارا سوال یہ ہوگا, ایک بیماریوں کو تلاش, دوسرا یہ کہ آج کے دور میں وہ سورس ہے کیا کہ جو یہ بیماریاں پھیلا رہی ہے سوسائٹی کے اندر, جو معاشرے کے اندر یہ بیماریاں بھیج رہی ہے. اگر ہم نے اس سورس کو روکا نہیں, اگر فقط بیماریوں میں الجھتے رہے, اگر پتوں کو کاٹتے رہے, کل نئے پتے ڈیولپ ہو جائیں گے, کل نئے لیوز آ جائیں گے. مجھے اور آپ کو سورس کو بھی سمجھنا ہوگا, البتہ دونوں کام پیرل میں کرنے ہوں گے. یعنی میں ان بیماریوں کو سمجھ کے ٹیمپری طور پر اس کا علاج بھی کرتا رہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری موت واقع ہو جائے, نہ اس امت کی موت واقع ہو جائے, اور خداوند عالم ہماری جگہ کوئی اور امت لے آئے کہ جس کو اس وظیفے کو انجام دینا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے متوجہ رہنا ہے کہ پیرلل میں مجھے اس سورس کی طرف بھی کام کرنا ہے, اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنا درحقیقت ایسا ہے کہ آپ یزید زمان کو سمجھ رہے ہیں, آپ اس دور کی یزیدیت کو جاننا چاہتے ہیں, اس دور کے حسین کو جاننا چاہتے ہیں. اگر میں اور آپ اس کام کو صحیح معنوں میں کر پائے تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے آج کو اس دور میں کرنا کیا ہے, اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, حقیقی معنوں میں وہ اہداف کیا ہیں کہ جس کو مجھے اور حاصل کرنا ہے. اگر میں ان اہداف کو حاصل کر لیا تو درحقیقت میں نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا ساتھ دیا ہے, اور خدا نخواستہ اگر میں نے اس کو حاصل نہیں کیا, ظاہری طور پر میں دینی کام کرتا رہا, میں مجالس برپا کرتا رہا, میں محافل برپا کرتا رہا, میں سینٹرز بناتا رہا, میں ایکس وائی زیڈ اور چیزیں بناتا رہا, لیکن میں نے وہ اصل کام نہیں کیا, اس کا مطلب یہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ سارے کام کل کو کسی اور طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ سورس کہیں اور جا رہی ہے, ہدف کوئی اور ہے, شاید کوئی اور ہے کہ جو میرے لیے جو ہے وہ مثلاً مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ چائنا سے تسبیح و مسلح بنا کے بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے کہ جو حج کو سی این این لائف دے رہا ہوتا ہے. اگر یہ حقیقی اسلام ہوتا تو پھر ان لوگوں کو کیا درد تھا آپ کو کہ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے, میرے اور آپ کے لیے مسلح اور تسبیح بنا کے بھیج رہے ہوتے, وہ لوگ کے جو ایتھیسٹ ہیں, وہ لوگ کے جو ایگنوسٹک ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ دین حقیقی دین نہیں ہے, کبھی وہ ہمیں تلواریں اور کلیشن کوف اور اسلحہ بنا کے دیں گے, نہیں بھیجیں گے وہ ہمیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اسلام کے اگینسٹ میں استعمال ہو رہا ہوگا تو ضرور بھیجیں گے, لیکن جب کوئی چیز حق کے راستے میں استعمال ہو رہی ہوگی, خدا کا دشمن, رسول کا دشمن, اسلام کا دشمن کام کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ جو ہے وہ پرابلم ہے کہاں پر, سورس کہاں پر ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد جو ہے ایٹیبیوز کو بھی جو ہے جاننے کی کوشش کریں اپنی فردی طور پر اور اجتماعی طور پر. آج کی اس مجلس کے اندر اشارتاً میں اس بات کو عرض کرنا شروع کروں گا کہ آج کے دور کا یزید کون ہے. یزیدیت مثلی لا یبایع مثلا, جو امام حسین کا جو کال ہے, آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہوتی ہے, کہاں ہے وہ جو سورس ہے. ابھی میں اس کے ایکسٹینشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے مظاہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کس طرح سے آج کے معاشرے کے اندر مختلف طریقوں سے اس کو ظہور دیا جا رہا ہے, اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ہم سورس کی بات کر رہے ہیں. جب مظاہر کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ جب ایٹیبیوٹس کی بات ہے کہ مثلا اگر ہم نفاق کی بات کریں گے تو شاید بعض مقامات پر, شاید اگر ممکن ہوا تو ہم اگزامپلس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اصل ہمارے لیے کہ ہم اس سورس کو سمجھنا چاہتے ہیں. بعد میں ٹھیک ہے, جب ایٹیبیوٹس کی بات کریں گے تو اس کی کچھ اگزامپلس جو آج کے دور میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی, امام حسین کے عزاداروں, اگر میں خلاصہ کروں, میں دوبارہ سے اس چیز کو جو میں پہلے تاکید کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک طالب علم کے طور پر, ایک ادنا طالب علم کے طور پر, وہ چیز کے جو سمجھ میں آئی ہے مکتب ولایت سے, اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو اس پہ بیٹھ ڈسکشن کریں ہم لوگ, اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں, بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور پھر رائے حل سوچنے کی کریں, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر اگر ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے کہ سورس کیا ہے, اس سے زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ اس سے پھر نکلنے کا راستہ کیا ہے, اس سے مشکل سے نجات کا راستہ کیا ہے, کس طریقے سے ہم اپنے نجات کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ ہم پہلے مرحلے پر سورس کو سمجھیں, پھر انشاءاللہ جو اس پہ گفتگو کریں کہ اس کا رائے حل کیا ہے. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. بغیر مقدمے, کیونکہ وقت بھی شاید بہت زیادہ ہو چکا ہے, میں بغیر مقدمے کے جملہ آپ کے سامنے عرض کروں. آج کے دور کی یزید کو اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے, مغربی کی ثقافت ہے. کسی ایک خاص ملک, کسی ایک خاص فرد, کسی ایک خاص شخص کا نام لینا مقصود نہیں یہاں پر, ایک سویلائزیشن ہے, ایک مکتب ہے, ایک ویلیو سسٹم ہے کہ جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, جس کے بطن میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں, بلکہ شاید اس وقت پورا گلوبل ولیج ہونے کے بعد ہر شخص اس غم کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے, اس مشکل کے اندر مبتلا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا, جب میں نے پہلی بار جملے کو پڑھا تو مجھے اس حد تک سمجھ میں نہیں آیا تھا, اور شاید ابھی بھی میں اس کی عمق کو اس طریقے سے درک نہیں پایا, جس طریقے سے درک نہیں کر پایا جس طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا. یقیناً امام نے کہا تھا کہ غرب یعنی ویسٹ ہمیشہ حیوانیت ہست, کلن جو ہے وہ حیوانیت ہے, اس کے اندر کوئی انسانیت نام کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے, کوئی خدائی چیز نہیں ہے. یہ جملہ بہت سنگین جملہ ہے, بہت سخت جملہ ہے, بہت عظیم جملہ ہے, لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے تو عیناً میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ درحقیقت میں یہ کہوں کہ غرب ہمیشہ یزیدیت ہست, غرب ہمیشہ یعنی غرب پورا کا پورا جو ہے وہی سسٹم ہے کہ جو ولایت کے نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے, وہ سسٹم ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں انسان کو لا کے کھڑا کیا ہوا ہے. اگر غرب کی اساس پلرز بنیاد کی بات کی جائے تو دو یا تین اساس کے اوپر یہ پورا سسٹم قائم ہے, ایک مٹیریلزم کے اوپر. در حقیقت قرآن تعبیر کی اگر میں استعمال کروں تو ہم اردو میں بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مادہ پرستی. پرستی کا مطلب ہے کہ آپ عبودیت کریں, پرستش کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کسی چیز کی عبودیت کر رہے تھے. درحقیقت میں اور آپ مادی کی عبودیت کریں, کس کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں, غیب کے مقابلے میں. جسے قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن نے متقین کی سورہ بقرہ کے اندر پہلی صفت بیان کی تو کیا بیان کی, کہ یہ لوگ جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج کے دور کا ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے نظر آتی ہے اس پر میں بلیو رکھتا ہوں, جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کی کوئی ریالٹی نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. میٹافیزیکل ورلڈ کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ اینن جو ہے وہ یزید کہ اگر آپ جملے پڑھنا شروع کریں بدر عوض کے بارے میں جو اس نے اشعار پڑھے, اینن جو ہے وہ اس کو اگر آپ آج کے دور میں تھوڑا سا انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو تقریباً وہی جملے ہوں گے کہ جو آج کی ویسٹرن سویلائزیشن کے مختلف لوگ مختلف انداز میں آپ کے میرے سامنے پیش کرتے ہیں. بس ہیومینزم دوسرا اس کا کام ہے, ایک مٹیریلزم, دوسرا ہیومینزم. ہیومینزم درکار ایک جمبا ہے, ایک ڈائمینشن ہے خود ہی مٹیریلزم کی, کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہو کہ انسان جو ہے وہ حق کا معیار ہے, میں جو ہے وہ حق کا معیار ہوں, باقی دنیا سائڈ پہ گئی, خدا نام کی کوئی چیز نہیں اس کائنات کے اندر. واٹ آئی لائک اینڈ ڈس لائک از دا کرائٹیریا فار رائٹ اینڈ رانگ, مجھے جو چیز پسند ہے وہ اچھی ہے, مجھے جو چیز پسند نہیں ہے وہ خراب ہے. آج سے 200 سال پہلے لوگ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی میرج کرتے تھے, مثلا مرد عورت شادی کرتے تھے, ان لوگوں کو اس زمانے وہ پسند تھا, بسم اللہ, وہ جو ہے وہ حق تھا, وہ ریالٹی تھی, اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے. آج کے دور میں انسان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ چینج ہو گئی ہے, آج انسان چاہتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے, عورت عورت سے شادی کرے, بیکاز وی لائک اینڈ وی ڈس لائک, دس از دا کرائیٹیریا, یہ حق اور باطل ہے. اب اس کے خلاف جس نے بولا اس نے ایک جو ہے ویلیو سسٹم کے خلاف بولا, اب جو ہے اس کے خلاف جس نے بولا درکے اس نے ہیومن ویلیوز کے خلاف بولا. عزیز گرامی, یہ ہیومن ویلیوز لائے کہاں سے, اس ہیومن ویلیوز کو حق دیا کس نے, اس ہیومن ویلیوز کو ویلیو دی کس نے, یہ ہے کیا حقیقت. میں اور آپ کرامت انسانی کی بات کرتے ہیں, ہم اس بات ہم کہتے ہیں کہ انسان کو خداوند تعالیٰ نے کریم بنایا ہے, انسان کو خداوند تعالیٰ نے وہ حقیقت بنایا ہے کہ جو احسن, اس کے بعد خدا نے اعلان کیا کہ میں احسن الخالقین ہے, لیکن خدا نے حق اور باطل کا معیار انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. تم کرائیٹیریا نہیں ہو کہ تم یہ طے کرو گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, کرائیٹیریا وہ ذات خداوندی ہے کہ جو حق طے کرے گا. حسن اور خوبصورتی اور بیوٹی کا معیار ذات خداوندی ہے, وہ ہے کہ جو جمیل ہے, وہ ہے کہ جو حسن ہے, وہ ہے کہ جو کمال ہے, جو اس سے جتنا نزدیک ہوگا وہ اتنا حسین ہے, جو اس سے جتنا دور ہوگا وہ ذلیل ہے, پست ہے اور بدصورت ہے, چاہے ظاہری طور پر میں اور آپ کی نگاہیں اسے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا, ماں رائی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا, ماں رائی تو اللہ جمیلا, میں نے کربلا میں حسن کے علاوہ جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بی بی یہ خون قتل غارت یہ سب کچھ کیا تھا, کہا یہ سب کچھ کیونکہ رائے خدا میں ہوا تھا, کیونکہ وہ جمیل ہے, وہ حسین ہے, اس سے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا میں بھی جے ہوں کیونکہ اس سے نزدیک ہو رہی ہوں. حسین نے سب کچھ ان کی راہ میں قربان کیا, اس کا مطلب سب کا سب جے حسن ہے. اور جو کچھ اس سے جتنا دور ہوگا, چاہے ظاہری طور پر پیس ہو, چاہے ظاہری طور پر آپ کو یہ نظر آئے کہ خوبصورتی ہے, چاہے ظاہری طور پر آپ کو یہ نظر آئے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن سب کا سب جو ہے وہ بدصورتی ہے, سب کا سب جو ہے وہ پست ہے, کیونکہ ذرائع خدا کے خلاف ہو رہا ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن معیار ہمارے پاس حق کی ذات ہے, معیار پر ہمارے پاس خدا کی ذات ہے. اگر یہ سب کچھ ہمیں خدا سے نزدیک کرتا جائے تو یہ عین حق ہے, اگر ہمیں خدا سے دور کرتا جائے تو یہ عین باطل ہے. بس پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا, ایک ہیومینزم, انسان پرستی, لبرلزم. لبرلزم کہتے ہیں آپ آزاد ہو, آپ خدا کے بندے نہیں ہو, اسی کا ایک اور جلوہ, آپ آزاد ہو, آپ کو جو کرنا ہے کریں, آپ خدا کے مطیع نہیں ہو, آپ کسی کے سلیو نہیں ہو, یو آر فری. آج کی دنیا میں آپ بچوں کے کارٹون سے لے کر اور آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے جملوں کو دیکھنا شروع کریں کہ سب جو ہے وہ یہ جملہ کہتے ہیں. لبرلزم جو ہے وہ ایک شعار ہے, ایک سلوگن ہے اس دنیا کے اندر, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ سب کچھ آزاد ہے. اور اسی کا ایک جمبا ہمارے نظر آتا ہے کہ جو میں واقعی کربلا کے اندر بھی اس کو ہم لوگ تھوڑا سی میں اس پہ روشنی ڈالوں گا, وہ ہے پلورلزم. میں جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, جب آپ لبرلزم کی بات کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہر کوئی آزاد ہے, کیونکہ دین جو ہے وہ آپ ریچولس کریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, جو کرنا ہے آپ کو کریں, ہمیں اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لبرل سوسائٹی کیا, کینیڈا کے اندر لبرل سوسائٹی کیا کہتی ہے, آپ کو جو کرنا کریں, آپ نمازیں پڑھیں, آپ مجلس سے کرنا چاہیں, اپنے محفل کے اندر جو کرنا چاہیں کریں, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہماری نگاہ کے اندر اچھا کام کریں, برا کام کریں, بسم اللہ, ہمیں جو ہے اس سے کوئی غرض نہیں. آپ اپنا خدا کا تعلق جیسے قائم کرنا چاہتے ہیں, یو آر فری فار دیٹ. یہ جو یو آر فری فار دیٹ ہے, اس کو تھوڑی دیر کے تصور کریں, ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے, کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ کو یہ پسند آ رہا ہے, بسم اللہ, یہ آپ کا کام ہے, مجھے یہ پسند آ رہا ہے, میرا کام ہے, میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. بس لبرلزم کا ایک اور جلوہ نظر آتا ہے مجھے پلورلزم کی صورت کے اندر, اور ہمیں ڈائمینشنز نظر آتے ہیں کہ جو دین کی نظر آتے ہیں, اور پھر ہمیں اس کو کربلا میں کمپیئر کرنا ہے, کربلا میں ڈائمینشن کس طرح نظر آتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے وہ ریشنلزم ہے. دین جو ہے وہ اس کو ریشنلائز کیا گیا, یعنی ایسا تعقل, ایسی عقل, ایسا انٹلیکٹ کہ جو وحی کے مقابلے میں ہو. وحی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ڈیوائن ریولیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کے مقابلے میں انسانی عقل اس قابل ہے کہ وہ جو ہے کمال تک پہنچائے. خود شریعت کے اندر عقل کی جگہ جائے گا ہے, اور ہمیں بتایا ہے کہ عقل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, بلکہ عقل کے جو فضائل اسلام کے اندر, دین کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے, شاید کسی اور آسمانی کتاب کے اندر بیان نہیں کیے گئے. لیکن جو فرق ہے مغربی سویلائزیشن کے اندر, ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر اور اسلام کے اندر, وہ یہ ہے کہ عقل کا جائگاہ کہاں پر ہے, عقل کا ریشنلٹی کا, انٹلیکٹ کا مقام کہاں پر ہے, وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو کیا فریضہ انجام دینا ہے. بس وہ سورس, وہ محور, وہ مقام کہ جو آج کے دور میں, جس کو ہم لوگ یزیدیت کہہ سکتے ہیں, آج کے دور میں وہ مکتب کہہ سکتے ہیں کہ جو ولایت کے مکتب کے اگینسٹ میں کھڑا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن, جس کے مختلف جلوے میں نے کہا آپ کے سامنے ہیں, چاہے وہ لبرل ڈیموکریسی کی صورت کے اندر ہو, چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے اندر چلے جائیں, اس صورت کے اندر ہو, مختلف صورتیں, مختلف چہرے, مختلف تصویریں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں, کہ جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ میں اس کے مقابلے میں اپنا ایک کام کر پاؤں, میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کامیابی, اپنا سکسیس, اپنا دین جو ہے وہ اس میں سمجھنا شروع کروں کہ میں ایک اچھے ملٹی کوآپریٹیو کلچر کا حصہ بن جاؤں, اور اس میں میں اپنی کامیابی محسوس کروں. اگر ہمارے ادارے, ہمارے لوگ, ہمارے جو انسٹیٹیوٹ جو ہم اسلام کے نام پہ بنا رہے ہیں, ان کا کام بھی یہی ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کوآپریٹ کلچر میں ضم کرتا جائے, اس کا مطلب بھی کہ ہم جو ہے وہ اسلام مسلمان کریٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہم کوئی اور شخصیتیں جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ سمپل نہیں ہے, اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. How to perform this act, how to defend ourselves and our new generation, اس کے مقابلے میں, مغربی سویلائزیشن کے مقابلے میں آسان کام نہیں, خاص طور پہ اس بطن میں رہتے ہوئے, یہاں پر رہتے ہوئے آسان کام نہیں ہے. وہ یہ آسان کام کیسے ہو سکتا ہے, کربلا میں بھی آسان کام نہیں تھا. میں اور آپ جو اتنا آسانی سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ کربلا میں 2+2=4 تھا, سب کو پتا تھا حق کا ہے باطل کا ہے, عزیزان گرامی, امام حسین کا ہزار, یہ اتنا آسان نہیں تھا. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں میں اور آپ مشکلات کے اندر ہیں, مجھے اور آپ کو مشکل ہے کہ حق کو سمجھیں اور حق کے مقابلے عمل کریں, اس دور میں بھی ایسا ہی تھا. آج میں 1400 سال بعد جب سب کچھ میرے لیے روشن ہو گیا, میں اوپر سے ایک ویو کے طور پر دیکھ رہا ہوں اس واقعے کو, تو مجھے بہت واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کچھ +2+2=4, یہاں پر امام حسین, وہاں پر یزید, شارب الخم, فلاں فلاں فلاں, اتنا واضح ہے لوگوں کے لیے. پرابلم کہاں پر ہے, حق کو سمجھنے میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ 72 فقط کیوں ہوتے اس طرف, یا مثلا بعض تاریخ کے مطابق 100 کے قریب افراد کیوں ہوتے, اور دوسری طرف جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر کیوں ہوتا, اور ایک اور بہت بڑا لشکر کہ جو سائلنٹ میجورٹی تھا, جو اس وقت دیکھ رہے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے, جس کے اندر خود ہم لوگ ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں زیارت کے اندر, کہ جنہوں نے سنا اور اس نے کچھ کام انجام نہیں دیا, نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے, نیوٹرل تھے, بہت ہی با تقوا ہمارے خیال میں جو ہے بہت ہی اچھے لوگ تھے, نہ اس سائڈ پہ ہے نہ اس سائڈ پہ, خاموش تماش بس بیٹھے ہیں, تسبیح نکال رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں سوسائٹی کے اندر, جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو, اچھے پاکیزہ لوگ, تقوا کا معیار ہمارے یہاں پہ یہ بن گیا, ہم زیارتوں کے اندر اس کو ان کو لعنت کر دیں گے, یہ جو لوگ تھے وہ لعن کے قابل ہے کہ تم نے سکوت کیوں کیا جب وقت کا امام تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا, یزید کے مقابلے میں تم نے کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا, آسان کیوں نہیں ہے اس کا جملہ میں فقط ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں, آپ عمر ابن سعد کا وہ جملہ آپ نے سنا ہے, جب عمر ابن سعد جب ان لوگوں کو کہا کہ پہلی مرتبہ جب کہا کہ حملہ کرے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے اوپر, 10 محرم کو کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ, بسم اللہ حملہ کرو, یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے, یہ جملہ ایک ایسے شخص کا جملہ ہے کہ جو اپنی فوج کو بھیج رہا ہے دشمن کے مقابلے میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا کی فوج, درحقیقت یہ لوگ یہ سمجھتے تھے ہم تقرب الہی کے لیے سارے کام انجام دے رہے ہیں, خدا بند عالم کی اطاعت اور فرمان برداری کے اندر یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں. میں ایک بار نہج البلاغہ کی امام علیہ السلام کی لیٹرز پڑھ رہا تھا, کچھ مقامات پر امام علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ لیٹرز کو شیئر کیا, ویسے امام نے ایک لیٹر لکھا جواب میں معاویہ نے لیٹر لکھا, امام نے لیٹر لکھا جواب میں معاویہ لیٹر, کچھ لیٹرز آپ معاویہ کے پڑھے اوپر سے اگر ٹائٹل ہٹا دیں اس میں لکھا جاتا ہے کہ من, شروع میں معاویہ سے لیٹر لکھتا ہے, من امیر المومنین معاویہ, من امیر المومنین عبداللہ معاویہ الى علی ابن ابی طالب, اس جملے کو اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک درس اخلاق دیا جا رہا ہے, اتنی زیادہ نصیحتیں کرتا ہے معاویہ امام علیہ السلام کو کہ خدا سے ڈرو, واتقوا اللہ, آخرت سے ڈرو, یہ قیامت آنے والی ہے, تمہیں جا کے حساب دینا ہوگا, تم جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہو, رسول اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں کھڑے ہو, یعنی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ درس اخلاق چل رہا ہے, مثلا نصیحتوں پہ نصیحتیں, اتنی زیادہ جو نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گا یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ انسان کو بابصیر ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے, یہاں پر حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے, جس طرح سے آج ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہے اس زمانے میں بھی کمپلیکیٹڈ تھا, یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس زمانے میں بہت آسان تھا کہ حق اور واضح, حق اور باطل بہت واضح ہو چکا تھا اور ہر لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق جو عمل کرے تھے, نہیں, حق اور باطل جو ہے وہ کنفیوژنس تھے وہاں پر, ہر زمانے میں کنفیوژنس رہے ہیں, اس زمانے کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بابصیر بصیر ہو, ان کی انسائٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو اور وہ تلاش کر سکے جو خدا بند عالم نے یا روایتوں کے اندر ہمارے پاس آیا ہے کہ العالم بے زمانے لا یحتج لا یا چمو علیہ اللوابس, کہ جو عالم بے زمانے ہوتا ہے, جو اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے, جو نو ہی نوز کہ مثلا اس وقت دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کو جو ہے وہ پھر دنیا کی جو لوابس ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ہائڈ ہوتی ہے, جو تصویریں واضح نہیں ہے, جو ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے, اس کو دھوکہ نہیں دیتی, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ماسک کے پیچھے جو ہے وہ کیا حقیقت موجود ہے, اس کے مطابق جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. اگر آج کی بحث کا میں خلاصہ کروں تو ہم اس یزید کو جاننے کی کوشش کریں آج کے اندر, تاکہ ان ایٹریبیوٹس کو جب میں اور آپ سمجھیں تو ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ وہ سورس آج کی سوسائٹی کے اندر کون ہے کہ جو ان ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ کر رہا ہے, تاکہ میں اس کا اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکوں. خدا بند عالم سے دعا یہ ہے کہ مکتب امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے, مجالس امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے, ان محافل کے وسیلے سے ہمیں صحیح معنوں میں مکتب امام حسین اور صحیح معنوں میں راہ یزید کو سمجھنے کی کوشش تھا فرمایا, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حسین کے راستے پر چل سکیں اور یزید کے راستے سے اپنے آپ کو جدا کر سکیں. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. آئیے سب مل کے خلوص دل کے ساتھ, محرم کے 3 دن گزر چکے, نہیں معلوم ہماری سانسیں کب تک باقی ہیں, نہیں معلوم ہمیں اس ذکر کی توفیق کب تک نصیب ہوتی ہے, نہیں معلوم ہمارا آقا اور مولا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کی بارگاہ کی زیارت کر سکے یا نہ کر سکے, نہیں معلوم ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا پاتے ہیں کہ جب ہماری موت واقع ہو تو ہمارا آقا اور مولا ہماری قبر میں آئے. آئیے خلوص دل کے ساتھ, اس امید کے ساتھ, یہ ساری حقیقتیں پیش آ جائے, اس امید کے ساتھ کہ اس دنیا میں بھی ہمیں زیارت حسین نصیب ہو, آخرت میں بھی شفاعت حسین نصیب ہو, جب قبر میں جائیں تو پہلی ہستی جس کا ہم دیدار کریں وہ ہمارا آقا اور مولا حسین ہو. خلوص دل کے ساتھ آقا اور مولا کو سب مل کے سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد بعد الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كربلاء میں ہر شہید نے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں جب نذرانے عقیدت پیش کیا تو اس کا مختلف انداز تھا. علی اکبر کو آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں. چھ مہینے کا اصغر یا عبداللہ ردی, اس نے بھی لوگ کے اعلان کیا کہ مولا حاضر. حبیب ابن مظاہر اور ظہیر ابن کین کو جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کس عقیدت سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں. انہی ہستیوں میں, انہی پھولوں میں ایک پھول تھا جس کا نام تھا جان, جو غلام تھا حسین کا, رنگ سیاہ تھا. عاشور کا دن جب شہادتیں شروع ہوتی ہیں, مولا نے جان کو بلایا, کہا جان تم ہمارے غلام تھے, تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا, آج خدا کی راہ میں تجھے آزاد کیا, پھر جا اپنی جان بچاؤ, اس کربلا کے بس سے نکل جا. حسین کی مکتب کا تربیتی یافتہ یہ غلام اپنے آقا اور تاریخ کا جملہ یہ ہے, اپنے آقا اور بارگاہ کے پیروں پہ گر گیا. ایک بار مولا سے عجیب و غریب جملہ کا مولا میں حبش کا سیاہ غلام ہوں نا, میرا نسب بہت نیک نہیں ہے, میں کوئی بنی ہاشم سے میرا نسب کا تعلق نہیں ہے, ارے میرا رنگ سیاہ ہے, میرے جسم سے بدبو آتی ہے مولا, شاید اسی لیے آپ مجھے اپنے آپ بارگاہ سے رد کرنا چاہتے ہیں مولا, لیکن میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں آپ کو اس وقت تک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک میرا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا, جب تک میرا بدبودار جسم آپ کے پاک و پاکیزہ جسم کے ساتھ کر مٹی میں نہیں مل جاتا, ارے جب تک میرا نسب بعد میں یہ اعلان ہونا شروع ہو جائے کہ میں وہ کہ شہید کربلا تھا, میں اس نسب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کہوں گا آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام, آقا اور مولا امام زمان حاضر اللہ تعالی فرج شریف, میں آپ کے سارے غلام جو آپ کے سامنے موجود ہیں, جو آپ کے جد پہ ازاداری کرے, مولا ہماری روح پاک و پاکیزہ نہیں ہے, ہماری زبانیں گناہگار ہیں, ہماری آنکھیں گناہگار ہیں, ہمارے ہاتھوں پہ گناہگار ہیں, لیکن مولا جیسے بھی ہے آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک ہمارا خون آپ کے خون کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتا, جب تک ہماری بدبودار روح آپ کی معطر و پاکی پاکیزہ روح کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتی. تاریخ کا جملہ یہ ہے, جان نے جنگ کی عجیب و غریب جملے کہے, ایک بار رجز پڑھتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک سیاہ غلام اپنے آقا کا کیسے دفاع کرتا ہے, جب جان کی شہادت واقع ہو گئی امام جان کی قبر پہ آتے ہیں, ایک بار جان کے جنازے پر بیٹھے, ایک دعا کی, میں کہوں گا خدا بندہ میرے مولا کی یہ دعا ہم سب کی قسمت بھی قرار پائے, مولا کہتے ہیں اللہم بیض وجہ, اے پروردگار جو ان کے سیاہ چہرے کو سفید کر دے, اے پروردگار اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے, اے پروردگار اس کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا. بنی اسد کے قافلے میں بعض مقاصد میں لکھتا ہے کہ کربلا کے بن میں جب ایک سیاہ غلام کو دفنانے گئے تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. یہ امام حسین علیہ السلام کی شاید دعا کا نتیجہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ماتم حسین.